ولي المرسلين وإخوته الكافرين سلامة الله ولا أعدائه مجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بس مارچ کا حوالہ دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ویسے تو مسلمان کا آج گفتگو کرنا ہو یہ پہلے تو طے شدہ تھا لیکن اس کے باقی ہمارے اسلام کی مناسبت آج 8 مارچ کی اس تاریخ سے پیدا ہو گئی. اس وقت زمانے کے اعتبار سے ٹائم کے اعتبار سے اجتماعی سوال چل رہا ہے, یعنی رمضان ختم ہوئے کا مشکل تمام 2 ہفتے ہوئے. دوسرا انگریزی مہینے کے اعتبار سے آج مارچ کی 8 تاریخ ہو گئی جو دنیا میں نام نے آج یوم خواتین یا خواتین کے عالمی حقوق کا دن کہنا تھا. آج کا دن باقاعدہ وومن ڈے کے نام سے یا وومن رائٹ ڈے کے نام سے ساری دنیا میں منایا جا رہا تھا. لیکن اس سے پہلے جب میں اسی ناہے شہزان کو موضوع اور آج کی تاریخ کر رہا تھا آج کے بارے میں پیش کیا جائے ایک چیز کی وضاحت اب بہت ضروری ہو گئی. 773 گروپ میں سے کم سے کم ابتدائی 3-3.5 تک وقت کی بے انتہا پابندی کے ساتھ ہوتے رہے, یہاں تک کہ پرانے کرکٹر ہیں تو اب تک لوگوں کو گھنٹہ بھرنے کی وہ آواز آتی کہ جس آواز کے ساتھ خطبہ شروع ہوتا ہے اور پھر جب وہ 11:30 کا گھنٹہ تنگ کر کے بولتا تو تقریر خطبہ کو پسند ہے کہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور جب 12 بجے کا گھنٹہ 12 تنگ بولتا تو درس مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک دن والیبال شروع کی کمپیوٹر میں آپ کو باقاعدہ ہی آوازیں بھی ملیں گی. گزشتہ چند سالوں اور خصوصیت کے ساتھ 3 یا 4 سال وقت کی یہ پابندی نہیں ہوتا رہی. اگر کہ کراچی کے ماحول جہاں 40 سال سوائے علامہ رشید قرآنی محروم کی مجالس کے وقت کی پابندی پر کبھی تصور نہیں رہا تو وضاحت کرنا تو بیکار, لیکن پھر بھی آپ اجلاس سے یہ گزارش کرتی جائے کہ کس وقت جو حالات چل رہے اس میں یہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کی تاخیر آپ اجلاس کو برداشت کرنا ہو. جب کبھی کراچی سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر دوسرے شہر یا بیرون میں تو فرائض جو ضرور کیا جاتا ہے ان کراچی کے حالات سیاسی اعتبار سے عمرانان کے حوالے سے جیسے بھی ہیں کیا وہ جلوس کے سلسلے جاری, اور مجھے یہی کہنا پڑتا کہ الحمدللہ حالات کتنے بھی خراب ہوئے اور خصوصیت کے ساتھ جس علاقے میں میری رہائش ہے جلا رکھتی, لیکن گولیاں چلتی رہی ہے ہنگامے ہوتے رہے ہیں, آگ لگتی رہی ہے کرفیو لگتا رہا ہے, غیر اعلان صبح کرفیو لگتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کا وقت پڑا ہو, لیکن میں نے خود اپنی جو ایک شرعی مسئولیت 20 سال پہلے محسوس کی تھی سلسلے درس جاری رہا ہر کراچی کو تنا ملا تم پھر اتنا فرق پڑا جو ان حالات اتنا پازیٹو والا فرق نہیں کہ وقت کی کچھ پابندی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی. لیکن باہر کے لوگوں کو اسی کا تعجب ہوتا ہے اور بطور تکبر فرق پر فخر نہیں بلکہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کے لیے یہ درد وہ درد کے اور بہت سارے سلسلے لیکن رفتہ رفتہ کراچی کے ان حالات میں وہ سارے سلسلے بند ہو گئے اور دین کی اور بہت سے خدمت گزار یہاں کے حالات کو دیکھ مجبور ہے تبلیغ کے سلسلے کو کسی اور علاقے میں منتقل کرنے کے مجبور ہو لیکن الحمدللہ پروردگار نے جتنی سانسیں اس دنیا میں لکھی اس کے اعتبار سے یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دی جائے اور وہ یہ کہ اب سے بظاہر حالات کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں مجھے کراچی میں یہ مسئلہ اور اس کے لیے مثال بھی میں چلے جب باقی ہر چیز میں مہینے کی مناسبت ہو رہا تو اس مثال میں بھی یہ خیال کرتے ہوئے کہ مارچ کا مہینہ ورلڈ کپ کا مہینہ اور پھر کچھ چیزوں کا جو نہ کبھی میرا شوق تھا اور نہ کبھی میری سمجھ میں آیا جس ماحول میں ہوش سنبھالا وہاں یہ ساری چیزوں کا نہ تصور تھا نہ کوئی ضرورت تھی. کسی کہتے ہیں کرکٹ بس یہ پتا ہے کہ کسی ایسے پاگل کرنے کا نام ہے وہ چار پانچ دن کے لیے ہر کام رک جاتا ہے. جن کو شوق ہو رہے کرکٹ سے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہم جیسے لوگوں عام ترین کام دفتروں میں جائیے کسی سے ملنے جائیے کوئی دینی مسئلہ ہر چیز متاثر نظر آ رہی. ابھی سے لوگ پہنچے تو بیٹھے تو 17 مارچ کا فائنل اتوار کے دن ہے مولانا آپ کے اتوار کی طرف سے کیا ہوگا 9 مارچ کا کوارٹر فائنل ہفتے کے دن ہے ہفتے کے گلشن ہے دس کے درد کا کیا ہوگا مطلب یہ کہ جن کو دلچسپی نہیں ہے تو یقین پاگل بنا لگتا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں لیکن جس ماحول میں رہتا ہوں کچھ نہ کچھ باتوں سے کام نہ کرتی ہوں جب روز سنایا اسے ویسٹ انڈیز کے پانچ ڈالر روزیے آم کی بڑی سے بڑی اور یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں پاس بالوں کا جو جنون پیدا ہوا وہ کی آئی کی وجہ سے تھا. پاکستان کا دورہ بھی والے بال کیا تھا لیکن اس وقت میں اتنا چھوٹا تھا کہ یہ چیزیں سمجھنے کے قابل نہیں. اچھا خیر وہی حال کے جس نے اکثر میں نے اخبار میں کہا کہ ویسٹ انڈیز کے شاید مینیجر تھا اس کو نکال دیا گیا اور ویسٹ انڈیز کی خراب کارکردگی کی بنا پر. اچھا اس کے بارے میں شہرت یہ تھی کہ دنیا کا خطرناک ترین بالر پاکستان کے میچ بیٹسمین اس سے ڈر کی وجہ سے وکٹ چھوڑ کے بھاگنے کی تھی شہرت کراچی میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں اسکول لائف کی بات ہے جب یہ باتیں کام میں پڑ جاتی اس کے بارے میں شہرت تو اتنی لیکن آزاد و شمار جو ڈیجیٹل اس میں لیے وہ اتنی زیادہ نہیں. تو تجسس تو ہوتا ہے کہ جسے اتنا عظیم بالر سمجھا جا رہا ہے طوفانی یا دہشت ناک اور جتنے بھی ایسے الفاظ دشکری میں مل سکتے ہیں اور اس کے باوجود وکٹیں اس نے 2 پیسے بھی کم لی تو جواب یہی ملا تھا اس کو کہ اس کا اصل سوال یہی تو لوگ یعنی کرکٹر یا بیٹسمین اس کو اتنا ڈرتے کہ اس کی ویلو کے وقت بہت محتاط ہو کے کھیلتے تھے لیکن جب ان کو تبدیل کیا جاتا تھا آرام سے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور دل کھول کے دوسرے بالر کے اوپر اسٹروک لگاتے کہ جتنے رن بنانا ہے ابھی بنا لو پھر تو دوبارہ ہال کی باری آنے والی جس کی وجہ سے دوسرے بالرس کو زیادہ وکٹیں مل جاتی کیونکہ اتنی جلدی ہوتی تھی بیٹسمین ایسے ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوتے جلد از جلد وہ اس دو اسپیل کے درمیان والے وقفے کو غنیمت سمجھتے تو ان لوگوں کو زیادہ وکٹیں ملی ہیں جو اس کے ساتھ بالنگ کراتے. بعد میں یہی جملے اور بہت سارے فاسٹ بالر کے بارے میں سنے تو کراچی کی مثال بھی یہی اور وہ یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو خراب ہوتے ہیں جب صحیح بھی ہوتے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتا نہیں یہ 2 دن کی محنت ہے یا 4 دن کی یا 6 دن سڑکوں کا ٹریفک اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ باوجود پابندی وقت کا خیال کرنے کے کچھ تاخیر ہو جاتی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جن دنوں میں حالات خراب ہیں میں دیر سے پہنچوں تو لوگ کہتے سمجھ میں آ گئے لیکن جن دنوں میں حالات نارمل ہیں اس میں دیر کیوں ہوں اس میں دیر اس لیے کہ وہ حالات خراب ہونے کا جو مرحلہ گزر گیا اور جو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ اس پر شروع ہونے والا اس کے بیچ میں اپنے جتنے کام کر لینا ہے کر دیے جائیں اور اس وقت تو خارجہ سے لے کے گرو مندر تک
پتا نہیں کتنی جگہ سڑکیں کھلی پڑی، پتا نہیں کتنی جگہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا، لیکن یہ آج کے درس کی بات نہیں. خلاصہ یہ کہ بس آپ حضرات سے اتنا تعاون چاہیے کہ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے 5 یا 10 منٹ کی تاخیر پر اعتراض کرنا، اگر کہ زبانی تو کوئی نہیں کرتا لیکن چہرے زیادہ بہتر دل کی حالت بتاتے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں تو بس کتنی آپ حضرات کو میرے ساتھ تعاون کی قربانی دینا. سلسلہ الحمدللہ جاری، بلکہ پچھلے سال کا میرا ایک درس یہ کہ ہمیں یہ لگ رہا کہ یہ حالات خراب ہونے جتنے دیگر عوامل اور یہ ورلڈ کپ جیسا جنون، یہ ساری چیزیں ایک ایک جملے میں سمیٹ کے ربط دیتے ہوئے اپنے موضوع پہ آؤں، ان سب کے پیچھے بھی کوئی مقصد نظر آ رہا، لوگوں کو غافل کر دیا جائے کہ ان کے چاروں طرف کیا ہو رہا. دو ہی چیزیں لوگوں کو غافل کرتی، یا عیش یا خوف. جس طریقے دو ہی چیزیں انسان کو دین کے بھی قریب لاتی، لالچ اور خوف، اور اس میں کوئی قباحت و برائی نہیں. میں نے بار بار یہ کہا کہ کوئی ایسا کلام جو معصوم اپنی شان کے مطابق کہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کی نقل کر سکتے، یہ نہ صرف یہ ایک حماقت ہے بلکہ اپنا نقصان بھی. اس کائنات سوائے چاردہ معصومین کی اور کون یہ کہہ سکتا کہ ہم نے خدا کی عبادت نہ کسی لالچ نے کی ہے نہ کسی ڈر سے کی. خدا کو مستحق کی عبادت مانا، اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. باقی چاردہ معصومین کے علاوہ جتنے بھی غیر معصوم انسان، یقینا ان کی عبادت یا ان کی اطاعت یا خوف کا عنصر ہوگا یا لالچ کا عنصر ہو، اور اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی، اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو قرآن ان دو چیزوں کے ذکر سے بھرا ہوا نہیں ہوتا. خصوصیت کے ساتھ نماز عید اور نماز بقرعید دونوں میں خدا نے جو سورے رکھے، ان سوروں کا آپ جائزہ لے لیں، ان سوروں کا یہی تین پیغام، یعنی پہلے تو ایک اصلی پیغام قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، نجات پائی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور نقصان میں رہا کہ جس نے اپنے نفس کو نجس اور آلودہ رکھا. اور پھر سورہ آلہ اور سورہ غاشیہ، مذکر انما انت مذکر، اے رسول تمہارا کام فقط یاد دلا دینا، انما انت مذکر، تم صرف یاد دلانے والے ہو. انما انت ولا وکفر، اب اگر کوئی تمہاری بات سن کے منہ پھیر وکفر اور انکار کرے، تم پریشان نہ ہو، تمہیں اس مسئلے کے اندر دخل نہیں دینا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بات تم کرو، منہ پھیرنے والا اور انکار کرنے والا عذاب ہم دے، اس لیے کہ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، آخر یہ جائیں گے کہ انہیں پلٹ کے تو ہمارے پاس آنا، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ان کا حساب کتاب بھی ہم ہی کو لینا. سورہ غاشیہ کی آخری آیت، لیکن سورہ غاشیہ شروع کہاں سے ہو رہا؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول کیا تمہیں قیامت کی خبر پہنچی؟ قیامت میں یہ جہنم ہے اور یہ جنت. نماز عید کا سورہ یا سورہ اعلیٰ، فذکر ان نفعت الذکر، اے رسول تم ان کو یاد دلا، اس لیے کہ یاد دہانی کبھی نہ کبھی فائدہ پہنچاتی. بس اس کے آگے تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا وہ یقیناً نصیحت حاصل کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو ظالم ہے وہ اس نصیحت سے تجنب اجتناب اختیار کرے گا. اور پھر الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى، پھر یہ ظالم اس بڑی آگ میں پھینکا جائے گا کہ نہ مرنے پائے گا نہ زندہ ہوگا. لا يَمُوتُ، نہ اسے موت آئے گی، وَلَا يَحْيَى، نہ ہی وہ زندہ ہوگا. جہنم کی کیفیت قرآن مختصر سی آیت میں کتنے حسین اور بہترین انداز میں بتا رہا، لا يموت ولا يحيى، مرنا چاہتا انسان موت نہیں آئے گی، زندہ رہنا چاہتا ہے زندگی جیسے اختیار اس کو نہیں ملے گی. اب دیکھیے خود قرآن کی ہر جگہ یہی حکمت رہی، یا ڈر کے ذریعے سے اور یا لالچ اور امید کے ذریعے لوگوں کو خدا کے قریب لایا جائے. لفظ لالچ کیونکہ برا لگتا، اس لیے اس کے بدلے میں نے لفظ امید کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی امید، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی امید. تو یہی دو چیزیں جو انسان کو دین کے راستے پہ چلاتی، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دین کے راستے سے ہٹاتی ہیں. جب اتنا زیادہ دنیاوی چیزوں میں الجھا دو اور اس کے دل میں اتنی لالچ پیدا کر دو, وہ عیش کا زمانہ جس کی دوسری شکل یہ ورلڈ کپ, یہ ہمارا میڈیا, یہ ہمارا ٹیلیویژن, یہ ہمارے آج کے میوزک کے پروگرام, یہ ہمارے ڈش اینٹینا, اور یہ خوف جو کراچی والوں کئی سال وہ کیفیت گزری جو اس خوف کی وجہ سے دین کے سارے کام رک کے رہ گئے. تو ایک ہی طریقہ, اور میں بار بار یہ بات اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ معصوم اسی پیغام کو مسلسل دہرایا کہ جو خدا کا طریقہ ہے وہی شیطان اختیار کرتا, مگر شیطان انہی چیزوں کو اختیار کرتا ہے بہکانے کے لیے. جیسے یہ دو چیزیں آپ نے سنی, ایک اور حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں کہ معصوم الفاظ یہ امام کے نہیں, مفہوم امام کا الفاظ دے رہے. معصوم نے ارشاد فرمایا شیطان بھی مستحبات اور مکروہات کو زیادہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے, اور اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہے اس کے لیے بھی زیادہ اہم چیز مستحبات و مکروہات. اور جب راوی نے چونک کے دریافت کیا کہ مولا یہ کیسے ممکن, ایک ہی چیز دو, کہا کیا واجبات کی پابندی کے بعد اگر کوئی مستحبات کو انجام دے تو گویا اس نے واجبات کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بنا لی, کوئی اس کے واجب تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان کبھی اسے بہت بہکائے گا کہ چھوڑو نماز, وہ مستحب چھوڑ کے رہ جائے گا. اسی طرح کوئی حرام کے ساتھ اپنے آپ کو مکروہ سے بچا رہا تو کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے نا, خصوصیت کے ساتھ عید کا دن, خصوصیت کے ساتھ چھٹی کا دن, کہ بھائی آج تو کچھ پابندیاں نرم ہونا چاہیے. یہ وہی حکمت ہے جو اسلام نے بتائی کہ واجبات کے ساتھ اگر مستحبات کی پابندی کر رہے, حرام کے ساتھ اگر مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے, تو جب دل میں وہ خیال پیدا ہو کہ آج تو ذرا سا ریلیکس ہونا چاہیے پابندی, آج تو ذرا سی چھوٹ ملنی چاہیے, مستحبات میں کچھ کمی ہو, مکروہات میں کچھ کمی ہو, جو اصل انسان کا ذخیرہ وہ محفوظ رہا. اور اگر انسان نے مستحبات و مکروہات نام کی کوئی چار دیواری ہی نہیں بنائی تو باہر سے جو بھی حملہ ہوگا ڈائریکٹ واجبات پر ہوگا. کہ آج کچھ نرمی ہونا چاہیے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی چار رہ جائیں گی, فجر کی نماز قضا, چھٹی کے دن جو اکثر ہوتا, خوشی کے موقع پہ جو اکثر ہوتا. اور اگر یہ نہیں بلکہ فجر بلکہ یومیہ کی پانچ نمازوں کے علاوہ سارے مستحبات, آپ نے کہا بھائی آج رات کو میں بہت تھک گیا, عبادت کا دل نہیں جا رہا, ٹھیک چھوڑ دو نماز عشاء, ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ, سال میں ایک مرتبہ, لیکن بات مستحبات تک ہی رہی. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ورنہ خالی یہی چیز نہیں تو واجبات و حرام کے ساتھ پھر اگر انسان مستحبات و مکروہات کا خیال رکھا تو یقینی طور پر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. جیب کٹے نے جیب کاٹی, آپ کے اوپر کی جیب کٹی, لیکن آپ نے سب کچھ حفاظت کے ساتھ اندر کے لباس میں چھپا کے رکھا. اب کیونکہ حج کا موقع بھی قریب آ رہا تو ایک مثال حج کی بھی میں نے ڈال دی کہ حج میں لوگ بنیان کے اندر جیب سلواتے, بہت ہی زیادہ ماہر جیب کٹروں کو چھوڑ کر. واقعی یہ ہے کہ وہ جو عام جیب کٹے وہ باہر کی جیب کاٹ کے لے جاتے ہیں, لیکن سب کچھ ذخیرہ اور پیسہ اور اثاثہ تو اندر کی جیب میں. یہ ہے مستحبات و مکروہات کا ایک فائدہ, اور شیطان بھی اسی کو استعمال کرتا ہے. کب؟ جب واجبات و حرام کو چھوڑ کے انسان مستحبات و مکروہات کی پابندی کرتا. میں ان مثالوں کو زیادہ لمبا نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ بات پھیلتی بھی چلی جائے گی اور آپ کی سنی ہوئی بات بھی. اسی طرح سے یہی نقطہ, کون سا نقطہ, کہ جن چیزوں سے ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا انہی چیزوں کو استعمال کر کے شیطان ایک مومن کو اللہ سے دور کرتا. ایک اور اس کی مثال انبیاء کے معجزے, اور وہ یہی کہ معصوم نے کہا ہر نبی معجزہ وہی دکھائے جو ان کے زمانے کے علوم تھے. اگر موسیٰ کے زمانے میں جادو تھی تو موسیٰ علم طب کو لے کے نہیں آئے بلکہ جادوگروں کے مقابلے میں انہی جیسا معجزہ لائے. اور عیسیٰ کے زمانے میں اگر میڈیکل سائنس بہت ترقی یافتہ تو عیسیٰ نے اجزاء نہیں بنائے, مردوں کو زندہ کیا. اور پیغمبر کے زمانے میں اگر فصاحت و بلاغت کو زور تو پیغمبر نے حضرت ابراہیم کی طرح آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ اسی فصاحت کے مقابلے میں پھوڑا. تو ایک اصول چل رہا ہے شروع سے آخر تک کہ شیطان اور مومن ان دونوں کا ٹکراؤ جو ہو رہا وہ ایک ہی گراؤنڈ پر ہو رہا, ایک ہی پچ پہ دونوں کھیل رہے, ایک ہی چیزوں کو دونوں استعمال کر رہے. اب دیکھنا یہ کہ مومن اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا یا انہیں چیزوں کو استعمال کر کے شیطان نقصان پہنچاتا. تو یہ دو چیز, ایک تو ڈر کا ماحول اتنا پیدا کرو کہ اتنا زیادہ ڈر بڑھ جائے کہ آدمی دین سے دور ہو جائے, اور یا پھر اتنے زیادہ دنیا کے اٹریکشن اس کے سامنے رکھو کہ آدمی دین سے دور ہو جائے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ ہاں ایک بنیادی فرق, اسلام کی طرف سے جو ڈر اور امید آتی ہے اس کا تعلق آخرت سے, شیطان کی طرف سے جو ڈر اور لالچ آتی ہے اس کا تعلق دنیا سے. اسی لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید کے بعد قیامت کو مانا گیا. اگر قیامت کے اعتقاد ذرا بھی کمزور ہوا, میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گئے, وہ تو مسلمان نہیں رہا, ذرا بھی قیامت کے اعتقاد کمزور ہوا, قیامت کی تصویر ذرا سی دھندلا گئی, قیامت ذرا دور محسوس ہوئی, ایسا لگا کہ جیسے انسان کی آئی سائٹ سے دور, بس وہی شیطان کامیاب ہو گیا. چیزیں وہی شیطان استعمال کر رہا, وہی اصول کھلا دے رہا, مگر ایک فرق کے ساتھ, مومن کے لیے قیامت اتنی واضح ہونا چاہیے, عقیدہ قیامت اتنا واضح ہونا چاہیے, اتنا اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ دنیا سے زیادہ اس کا عقیدہ قیامت کے اوپر, اور یہی وجہ کہ اس سے بیٹھتے قیامت یاد دلائی جاتی. وہ ایک الگ بات کہ شیطان نے اس نے بھی کچھ ایسے پہلو ڈھونڈ لیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں موت کو زیادہ یاد کرنا نحوسر سمجھا جاتا, خصوصیت کے ساتھ اسلام کا مزاج دیکھیے, اٹھتے بیٹھتے ہمیں قیامت یاد دلائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی تصویر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے, اور اتنی زیادہ آنکھوں کے سامنے رہے کہ سامنے کی چیز اس کو نظر نہ آئے اور قیامت اس کو نظر آئے, جس سے آدمی کا اٹیچمنٹ بڑھ جاتا, جس چیز سے آدمی کا لگاؤ زیادہ ہوتا وہ دور بھی ہو تو آدمی کو اپنے سامنے نظر آتی. دنیاوی محبتوں, اولاد اور رشتے داروں کی محبتوں میں یہ چیز آپ کے اکثر سامنے آئی کہ غائب جو ہے وہ آنکھوں کے اتنا قریب محسوس ہوتا کہ جو آنکھ کے سامنے ہے وہ بھی اتنا قریب نہیں. اللہ کیا تھا کہ قیامت اور موت کیا تھی, موت تو گیٹ وے ہے قیامت کا, موت تو راستہ ہے قیامت میں جانے کا, وہ ہر وقت اتنی انسان کی آنکھوں کے سامنے رہے اٹھتے بیٹھتے. اب مثلا ہم ایک سفر پہ چلے, کون سا سفر, کراچی سے لاہور کا نہیں, کھاراگر سے سولجر بازار, چھوٹے چھوٹے سفر. جب سفر اختیار کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کو کوئی موت یاد دلا, آدمی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماحول میں آپ کی بات عجیب نہ رہی, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خصوصیت کے ساتھ لکھنؤ والی اور یو پی والی اتنا برا اس کو سمجھتے تھے کہ کیا نحوست کی بات چھیڑ دی, کبھی تو زبان سے اچھی بات نکالو, سفر کرنے جا رہے اور تم نے موت کی بات چھیڑ دی. اور ادھر اسلام کیا کہتا ہے, ادھر تم نے سواری اسٹارٹ کی اور کیا دعا پڑھو, وہ دعا بھائی وہ انا الى ربنا لمنقلبون, پوری دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وہ انا الى ربنا منقلبون. آپ نے گاڑی اسٹارٹ اور قرآن کی آیت پڑھوائی جا رہی, فوراً پڑھو جانے تو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا. یہ کیا چیز ہے, یہ وہی موت, یہ وہی ہے مرنا. ادھر گاڑی اسٹارٹ کی یہ سفر اور کہا جا رہا یہ پڑھو کہ ہمیں مرنا, ایک دن اللہ کے پاس جانا. یہ تو میں نے اس لیے مثال کی گاڑی کی کہ آج کل گاڑیوں میں یہ اسٹیکر بہت لگے, ہوائی جہاز بھی آج کل پی آئی اے کا ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی, لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ کیا پیغام کیا دیا جا رہا, یاد کیا دلایا جا رہا. گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے تو ملک الموت کو یاد دلایا جا رہا, گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے تو منکر نقیر کا تصور دیا جا رہا. ایسے اس کے علاوہ میں کتنی مثالیں اپنی مجلسوں میں دے چکا ہوں, گھر میں کفن رکھنا, گھر میں قبر تیار کرنا, قبرستان, فقط اس کہ خوف اور لالچ یہ دو چیزیں شیطان بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ, مگر شیطان دنیا کی حد کا خوف دلاتا, کھلا کام کیا دنیا میں نقصان ہو, ادھر جاؤ گے دنیا میں فائدہ ہو, اور اللہ زیادہ آخرت کے بارے میں کہتا. اسلام میں بھی دنیا کے فائدے ہیں لیکن زیادہ آخرت کے بارے میں, تو وہ تصویر کبھی دھندلانے نہ پائے, وہ اس کا وہ آؤٹ آف فوکس نہ ہونے پائے, قیامت ہر وقت آپ کے فوکس میں رہے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا. لیکن آج تک ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے کم از کم کراچی والوں کے لیے یہ دوہرا ماحول بنا دیا گیا ورلڈ کپ, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا ٹیلی ویژن اور اینٹینا, یہ وہی لالچ, یہ وہی اٹریکشن, یہ وہی ڈائیورژن, یہ وہی توجہ ہٹا دینا اہم چیزوں, اور باقی جو کثر ہے وہ خوف, دہشت, جان کا خوف, رسک کے اصول کا ذریعہ محفوظ رہے, ان دو کے بیچ میں اتنا الجھا دیا گیا کہ مقصد یہی کہ تمہیں یہ پتا نہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا، تمہیں یہ پتا نہ چلے کہ آخر تمہیں لے کہاں جایا جا رہا. ڈر اور لالچ ان دو میں الجھا، جیسے شراب پلا کے کسی کو آپ لے جائیے اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں، اور کسی کے سینے پہ کلاشن کو رکھ کے لے جائیے اس کو ہوش بھی نہیں رہے گا کہ وہ کہاں جا رہا. بالکل وہی کیفیت اس وقت ہماری، یہی یہ ورلڈ کپ کا جنون، اور اسی طریقے سے حالات کا خوف، وہ کلاشن کو یا شراب کا جام جو ہمارے سینے میں انڈیلا جا رہا اور ہمیں غافل کیا جا رہا. لیکن اسلام بار بار مواقع ڈھونڈتا اور پھر بھی ہم کو یاد دلا دیتا، خصوصیت کے ساتھ ماہ شوال، کیونکہ ابھی رمضان ختم ہوا اور پہلی شوال کو نماز عید اور دس دن عید کو نماز بقرعید، اس کے ذریعے پھر وہ یاد دلا دیا گیا جو آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا، اور وہاں جو بات پہنچی اس سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور وہ بات یہ ہوئی کہ اب سارا سال ہمیں محتاط ہو کے بیٹھنا، ماہ رمضان ہم نے فاقے کر ایک طرف جو روحانیت حاصل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحانیت فاقوں کے ساتھ، اور دوسری جان فاقے کر کے ہمیں جو خود اپنی ذات کی معرفت حاصل کہ اللہ کی خاطر تو ہم فاقہ بھی کر سکتے ہیں، یہ 19-20 ہونا، حرام حلال کی نوکری ہونا اس کو تو چھوڑو، ہم فاقہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا سال آپ کے کام آنے والا مسئلہ، اب اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ہمیں تیار کیا گیا سارے سال کے لیے، اور ادھر دشمن بھی تیار ہوا سارا سال کے لیے. سنا ہمیں سمجھانے کے لیے حدیث آ گئی کہ شیطان رمضان میں قید ہوتا، اس کا مطلب کیا کہ شوال سے شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا، 11 مہینے پیچھے لگے، لیکن سب سے زیادہ جوش انتقام سے بھرا ہوا، سب سے زیادہ. ایک آدمی کو آپ عام دنوں میں کھانا کتنا کھائے، اور کئی وقت کا فاقہ کرا کے اس کو کھانا کس طرح وہ ٹوٹ پڑے، چاہے اس سے کھایا زیادہ نہ جائے مگر ٹوٹ پڑے. ایک آدمی عام طور پہ جو پانی پیتا، اور اسی آدمی کو کئی دن پیاسا رکھ کے آپ پانی دے، ہو سکتا کہ بعد میں پتا چلے کہ وہ تو آدھا گلاس بھی نہ پی پایا، لیکن جس طرح سے وہ ٹوٹ پڑے گا. اسی طرح کسی کو آپ گناہوں سے روکے، جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ بھوکے شیر کے سامنے مجرموں کو ڈالتے تھے، بھوکے کی قیدی ہوں خالی شیر کیوں نہیں، اس لیے کہ بھوکا شیر ہوگا کہ صرف مارے گا نہیں بلکہ ٹوٹ پڑے گا. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھانے کے لیے، ایک مہینے شیطان کو قید رکھا گیا، اگر یہ سارے کام تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں یہ شیطانی کام، لیکن ہمیں یہ پہلو سمجھانے کے لیے جس طرف ہم جاتے ہیں، ہم یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جب کسی وحشی اور جنگلی اور خونخوار کو قید کیا جاتا تو قید الگ چیز، جس دن اس کے پنجرے کا دروازہ کھولا جائے اس دن اس کی کیا حالت ہو، وہ کس طریقے سے کتنے خوفناک انداز سے حملہ کرتے ہوئے باہر نکلے. جو اسلام دوسرا پہلو ہم کو یاد دلانا چاہتا، رمضان میں شیطان قید ہوتا، یہ اتنا اہم پیغام ہمارے لیے نہیں، جتنا اہم پیغام یہ ہے کہ شوال میں ایک مہینے کی قید کے بعد اس کو کھولا جاتا، تو اب یہ سوچ لو کہ جب وہ کھل کے باہر آیا اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. تو سب سے زیادہ اہم یہی مہینے، سب سے زیادہ اہم کہ اس کے اندر ایک مہینے کی قید کے بعد جوش انتقام میں بھرا ہوا شیطان، ایک مہینے تک اپنے جذبات سے کنٹرول کرنے والا، کیونکہ شیطان نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے گمراہ کرنا، ایک مہینے اس کو اس سے روکا گیا، اب ایک مرتبہ وہ جذبات سے بھرا ہوا جو باہر نکلا تو سب سے اہم مہینہ اس کے لیے شوال بنا. اور اس کی مثالیں میں نے گزشتہ تقریر میں دے دی، وہ بات میں دوہرا نہیں رہا ہوں، بات کو وہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں. اب اس وقت جب وہ باہر نکلا ایک مہینے کے قید کے بعد، اور اسے یہ دونوں چیزیں معلوم، ایک چیز یہ بھی معلوم کہ ایک مہینے تک جو میں اپنی ڈیوٹی سے دور رہا ہوں، جو آدمی واقعاً اپنے کام میں مخلص بیمار پڑ گیا ایک مہینے واپس نہیں آئے، تو واپس آیا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا فائلوں کا ڈھیر رکھا، جو بےمان جو کامچور ہے جو سست ہے وہ تو موقع سے فائدہ اٹھائے، اور ہر چیز کے جواب میں کہے گا بھائی میں بیمار تھا، 2-3 مہینے لگیں گے کام سیٹ ہوتے تو، لیکن جو وفادار وہ کوشش کرے گا کہ اب چاہے دن رات کام کرنا پڑے وہ پچھلے مہینے کی ساری کسر ابھی پوری ہو جائے. تو شیطان کو یہ پتا کہ مجھے یہ ساری کسر پوری کرنا، لیکن یہ بھی اس کو معلوم کہ میرے مقابلے میں مومن ماہ شعبان والا مومن نہیں ہے، شوال والا مومن. شعبان اور شوال کے مومن میں کیا فرق؟ شعبان کا مومن اسلام کے اعتبار سے کمزور ترین مومن، اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی، اس کے اندر جو فیول پڑا ہے وہ ختم ہو چکا. اب شوال کا مومن سب سے طاقتور مومن، دونوں چیزیں شیطان کو پتا، لیکن کہ پچھلے پورے ایک مہینے کا کام مجھے مکمل کرنا ہو، شیطان کبھی کام کو پینڈنگ میں نہیں ڈالتا. اور دوسری جانب یہ بھی پتا کہ سب سے مشکل بھی ہے میرے لیے، اس لیے کہ مومن اس وقت سب سے طاقتور، تو اب وہ حملہ کہاں سے کرتا. بس یہ بھی وہی بات جو میری تقریر کے شروع کے حصے کا موضوع بنی، کہ جس چیز کو اللہ مومن کی ہدایت کے لیے استعمال کرتا، شیطان اسی چیز کو مومن کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا. یہاں بھی شیطان نے دیکھ کہ یہ دو کام، دو مسئلے. معاشرے کا وہ حصہ جس پر اسلام سے بھی سب سے زیادہ اعتماد اور شیطان سے بھی سب سے زیادہ، میری پرانی کا سوئے آپ کو ذہن میں ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. عورت کا سروا، جیسا کہ میں نے ابھی انبیاء کے موجودوں کی مثال دی، جیسا کہ ابھی میں نے مستحبات اور مصنوعات کے ہتھیار کی مثال دی، جیسا کہ ابھی میں نے دولت اور شوق کے اصول کی مثال دی، اسی طرح عورت بھی ایک ایسا مسئلہ. تو ایک طرف دین کا کام بھی چلتا ہے تو عورتوں کی رضا، اور دوسری طرف شیطان کا کام بھی چلتا ہے تو عورتوں کی رضا. نارمل حالات میں شیطان پورے معاشرے کو رکھتا تھا، لیکن جب خطرناک ترین موقع ہے شیطان کی، جب شیطان پریشان ہو کے بیٹھا کہ آج اسلامی معاشرہ بہت چلنا، آج اسلامی معاشرہ بہت خوشیا، آج اسلامی معاشرہ بہت طاقتور، آج کیسے بیٹھا، اور دوسرے استعمال کرتا. آپ آلات میں تو شاید سمسنگ ہے اور سمدان کی ان میں سے ایک موقع جب شیطان بظاہر اپنے آپ سے مجبور محسوس کر رہا ہوتا، جنہیں کبھی رمضان بنا دیا، جنہیں کبھی اپنے آپ کو طاقتور کر دیا، سنا کے استعمال کرو عورت سے. بنیادی پیمانے میں بھی آپ دیکھیں جہاں پچاس کروڑ باتیں کرنا مناسب بھی نہیں، جہاں میں بات چھوٹی مثال دے رہا ہوں، دنیا کی ہر رشوت بیکار ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ رشوت چل جاتی ہے. دونوں کی تاریخ میں دیکھیے جہاں جاسوسی کا ہر نظام فیل ہو جاتا، وہاں پہ جاسوسی کا ہر نظام کامیاب ہوتا ہے جس میں عورت کو استعمال کیا جاتا. تو چھوٹی مثالوں سے لے کے بڑی مثال، اب یہی مسالہ شیطان اور ایمان کی جنگ کا، اور میں اس کے بارے میں تقریروں میں کئی کر چکا ہوں کہ عورت کا کتنا اہم کردار ہے اسلامی معاشرے میں. کسی پرانی چیز سے بگانا نہیں، البتہ یاد دہانی کے لیے کچھ چیزوں کو تازہ کرنا. اور آج ہمارا اب دیکھیے سارے اتفاقات اور جمع ہو، آج کی تقریب بظاہر ان ساری مناسبتوں کی نظر سے خوشی کا مرتبہ بن گیا، کچھ رول کرتا آدمی ادا کرنا، کچھ سلمان کا آدمی ادا کرنا تھا، کچھ اچھا آدمی ادا کرنا، اور سب سے اہم بات آج آج ہمارا ساری دنیا میں عالمی جامع خواتین منایا جا رہا، جامع خواتین حقوق خواتین کا دن. شیطان اس شوال میں، اور شوال تو میں نے بطور انسان تھا اپنی دنیا میں رکھ دو جہاں پہ میں دوں، تو سب سے مشکل ہے میرے لیے حضرت حملہ کر، میں عورتوں ہی کا استعمال کرتا. اور آپ دیکھیے اپنے معاشرے میں عام زندگی میں لوگوں دین کی باتیں بتانا بھی آسان اور ان کے لیے دین کو عمل کرنا بھی آسان. شادی بیاہ کے موقع پہ ساری مثالت آ جاتی، آپ دیکھیں گے عورتوں کو اقرار اس کو سب سے اہم، یہ تقریب ہونا چاہیے، وہ رسم ہونا چاہیے، وہ گناہ ہونا چاہیے. موت کا موقع ایسا کہ اس وقت کچھ کہتے بڑا حوصلہ رکھنے والے علماء بھی گھبراتے ہیں، کہ وہ کہیں گے کتنے ظالم ہے کہ موت کے موقع پہ بھی نہیں بچتے. لیکن موت کے بارے میں بھی جو اکثر رسومات آپ دیکھیں گے اس میں عورتوں کا حصہ کتنا زیادہ ہے. تو وہی بات کہ ویسے ہی ہر موقع پہ، اور اس میں سے ایک موقع یہ رمضان کا اختتام بھی، تو جب اسلامی معاشرہ بہت چوکنیا اور طاقتور عورت کو استعمال کیا جاتا، تو نہ کہ عید کے بھی اکثر گنا، عید کے بھی اکثر گنا وہی جن کا تعلق خواتین کے عمل کا فرض تھے. اور آج آج مارچ کے حوالے سے ایک بار پھر وہ بات دہرا دی جائے جو میں نے شاید آج ربیع الثانی کی تقریر میں کہی، اس سال ماہ ربیع الاول میں کے آخر میں ایک درد شروع ہوا، اور وہ یہ کہ آنے والے 35 سال بڑے خطرناک لگ رہے ہیں، دنیا تصادم کی جانب بڑھ رہی، اور اس وقت میں نے دنیا کہا تھا کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ پرانی باتیں دہرائی نہ جائیں. اس دنیا یہ کہا
کہ اگر آپ ظہور ایمان کی نشانیوں والی حدیثیں پڑھیں, ایک حدیث تو نہیں پورے پورے خطبے ظہور ایمان, اس میں بھی آخری زمانے میں دو پوائنٹ بتائے گئے, اور وہ یہ معاشرہ بے حیائی میں بہت آگے نکلے گا اور معاشرے میں معاشی مسئلہ بہت اہم بن جائے گا, اکنامیکل فیکٹر اور یہ اخلاقی فیکٹر. اور حدیث دیکھ لی تو جس کو یہ ہے کہ حرام حاصل کرنا کتنا آسان ہوگا, حلال کتنا مشکل ہوگا, مومن کے گھر میں کتنے باخر ہوں اور بے حیائی کی کتنی حدیث. تو میں نے کہا کہ اس وقت معاشرہ ویسا ہی بن رہا ہے, ایک طرف جس اینٹینا اور اس کے جو دوسرے پہلے بھائی بہن ہیں ان کی مدد معاشرے کو بے حیا بنایا جا رہا ہے, اور دوسری جانب مختلف قسم معاشی پابندیاں لگا کر مسلمانوں کے گھٹنے کے بل جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرح وہ بے حیائی کا مسئلہ جس کے لیے کبھی قاہرہ کانفرنس ہوئی, جس کے لیے کبھی بیجنگ کانفرنس ہوئی, جس کے اندر اہم ترین مطالبہ جسے بہرحال بعد میں یہ طے کر نظر انداز کر دیا گیا کہ ہر ملک اپنے حالات کے تحت اس پہ عمل کرے, کہ ایک عورت کو حق ہوگا تو وہ اپنے گھر میں شادی کی زندگی کے باوجود جس کو چاہے ڈالے جس کو چاہے نکالے, نکالنے والے میں اس کے شوہر کا نام بھی شامل, چاہے حقوق انسانی کے اچھو حق ہے, وہ بھی ایک آزاد اور عقل ہے, عقل رکھتی اسے حق. اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ بعض اوقات ایسی تقریر ہو جاتی ہے کہ آپ گھر کی خواتین کو سنا بھی نہیں سکتے. یہ پہلو وہ سلسلہ چل رہا تھا بے حیائی کے ذریعے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے, اور دوسری جانب وہ کیا جیب کانفرنس اور مختلف قسم کے اور اصول جو سامنے آ رہے ہیں کہ پھر اس معاملے ہر ملک کے اندر ساری درآمد اور برآمد کی پابندی اور ختم, لیکن پہلے جو وہ چیزیں چلائی جا رہی ایک طرف بے حیائی کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو اندر سے ختم ہو, دوسری جانب معاشی پابندی اور روٹی کے مسئلے میں الجھا کر انہیں باہر سے ہمارے تمام احکامات قبول کرنے پہ مجبور کر. اور دیکھیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال, کبھی ایک چھوٹا سا جملہ ہم اور آج سرسری نظر انداز کر دیتے لیکن اس کے پیچھے پورا ایک منصوبہ ہوتا. میں نے اس سے پہلے دو سالوں سے ایسا اتفاق ہو رہا کہ جب کبھی ماہ ربیع الاول میں ہمارے درس شروع ہوتے تو کوئی نہ کوئی بے حیائی کی کانفرنس دنیا میں ہو رہی ہوتی. دو سال پہلے قاہرہ کانفرنس تھی جب میں واپس آیا باہر سے تو ابتدائی درد, پچھلے سال بیجنگ کانفرنس تھی جب میں واپس آیا اس کے حوالے سے درد. تو دیکھیے میں نے اس سے پہلے کہا کہ سارا زور اس وقت کہ کسی طرح سے اسلامی عورت کو اس کے گھر سے باہر نکالا جائے, اور اس کے لیے ساری کانفرنسز ہوں, اس کو خود اتسایا گیا کہ تمہارا یہ حق ہے اور تم خود ایک خود مختار عورت ہو اور شوہر ہے تو ہوگا اور باپ ہے تو ہوگا اور معاشرہ ہے تو ہوگا, لیکن تم جانور نہیں ہو اس طرح کی بات. دوسری جانب جب یہ دیکھا کہ اس سب کے باوجود ابھی اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیز کافی مشکل بن رہی تو اب وہی پوچھا کری, اور وہی معاش کی بات, روٹی کی بات. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک بیان سنا, میں ایک بات احتیاط نہیں کہ کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی تشریح کروں گا تو وقت زیادہ نکل جائے, تو ابھی کہہ دوں تاکہ آخر میں اس کی تشریح نہ کرنا پڑے. ان میں سے بہت سی باتیں ایسی جو اصول کی حد تک صحیح, مثلا اسلام نے عورت کے گھر سے نکل کے کام کرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, اسلام نے عورت کو ایک آزاد و خود مختار مانا. شادی الگ چیز, مگر شادی کا مطلب کنیزی نہیں, شادی کا مطلب نوکری نہیں. اور آپ میں سے جو حضرات آج سے 18 سال 16 سال پہلے میری تقاریر سنتے ان کو پتا کہ اسی خارجہ سلجھر بازار میں میری ساری مخالفت شروع سے یہی سے ہوئی کہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ ہماری عورتیں گمراہ ہو جائیں, اور وہ وہی تقریریں کہ آپ گھر کے کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے, اگر وہ پیسہ مانگنا چاہے تو آپ پیسہ دیں گے, عورت کی کوئی خاص ذمہ داری شوہر کے بارے میں نہیں, بجائے گی کہ شوہر کے رشتے دار, یہی ساری باتیں. تو اصول کی حد تک یہ ساری باتیں اسلام بھی مانتا. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ, اور وہ ہے چائلڈ لیبر کا مسئلہ, کہ بچوں سے کام لینا. آپ کو معلوم کہ اسی مسئلے تک جتنی مرتبہ آپ نے یہ مسئلہ اسلام کا سنا کہ سنجھی تک آپ نہیں خرید سکتے نا بالغ, تو یہ سارے مسئلے تو مغرب نے آج پیش نہیں کیے, اس 1400 سال پہلے کی ہماری اس طرح. لیکن وہی بات, کلمہ تو آخر جراد و بحل باطل, جو میرے مولانا جنگ سفین کے آخر میں کہا
کہ کبھی کلمہ حق کا ہوتا بات صحیح ہوتی لیکن سہنے والے کا ارادہ اس سے باطل ہوتا, کبھی ایک حق والی چیز کو مس یوز کیا جاتا, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے واقعی بات بالکل صحیح بات حق کلمہ تو حق سے جڑا دو بے حل باطل. جب یہ بات ہوئی کہ فیصلہ قرآن پہ ہوگا اور میرے مولا نے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا, قرآن کا نام لیا جا رہا, مجھ سے تو سنو قرآن کیا کہہ رہا, تو یہ مشہور کر دیا گیا. علی قرآن کو نہیں مانتے, ارے دشمن تو کہہ رہا قرآن اور علی کہہ رہے قرآن کے علاوہ بھی کچھ. میرے مولا نے کہا کلمہ تو حق ہے, دشمن کا کلمہ صحیح ہے قرآن, جو رادوں پہ حل بات ہے, لیکن وہ قرآن کے نام پہ تمہارے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا, جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ داڑھی کے مسئلے کے لیے قرآن کا نام اس طرح لاتے جیسے ان کو قرآن سے اتنی عقیدت و محبت کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے سب سے انہوں نے عمل کر لیا, کہ داڑھی ان کو نظر نہیں آ رہی, وہ کہیں سے نظر آ جائے تو وہ بھی ان کے چہرے پہ آ جائے, لیکن وہ بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس, سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, زیادہ تر لوگوں کے پاس کلمہ تو حق بات حق ہوتی ہے کہ دکھائیے قرآن میں کہا ارادوں میں حل باتیں, ارادہ ان کا باتیں کا ہوتا, قرآن میں داڑھی نہیں دیکھنا چاہتے, اپنی داڑھی نہ رکھنے کے لیے قرآن کو وہ ایک رکاوٹ اور آل کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے. اور جیسا اس سے ملتا جلتا مسئلہ, میرے مولا نے ابو سفیان سے کہا کہ جب مسئلہ فدق و خلافت کے موقع ابو سفیان ہمدردی کرتا ہوا میرے مولا کے پاس آئے اور کہا کہ آئے علی کیا غضب ہو گئے کہ آپ رسول کے جانشین, آپ رسول کے داماد, آپ اول مسلم, آپ سب سے زیادہ قربانی دینے والے, اور اس طرح آپ کا حق ضائع کر دیا گیا, ایک اشارہ کی آج شام سے پہلے پہلے مدینے کو فوجوں سے بھر دوں. تو میرے مولا یہی تو کہا کہ اے ابو سفیان تم اسلام کے اتنے ہمدرد کب سے ہو گئے, تو یہ کلمہ تو حسن ارادوں میں اہل باطل اکثر ہوتا, یہ لوگ عورتوں کے اتنے ہمدرد کب سے ہو گئے کہ اسلامی عورتوں کے لیے آج پڑھتے جا رہے ہیں, گھبرائے جا رہے ہیں, دن منائے جا رہے ہیں, کانفرنسیں کی جا رہی ہیں, لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ ہمارے بچوں کے لیے اتنے ہمدرد کب سے ہو گئے کہ چائلڈ لیبر کے نام ہماری تمام کی تمام جو برآمداد یا ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر آج پابندی لگائی جا رہی, پورے یورپ میں جائیے, پورے امریکہ میں جائیے, ہر طرف ایک یہی ہنگامہ بپا, پاکستان سے کوئی چیز نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ وہاں چائلڈ لیبر ہوتی, اس لیے کہ وہاں بچوں کا استحصال ہوتا. تو خیر کلمہ تو حق بات حق, عورت کو حق ملنا چاہیے بات حق ہے, نابالغ بچے کا حق, اتنے گمبھیر کی حد تک اسلام نے بتایا, مگر جو راتوں پہ حل بات ہے کہ یورپ اور امریکہ ہمارے بچوں سے کوئی محبت نہیں کرتی. ورنہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ جتنی بھی نئی دوائیں وہاں آتی اس کا تجربہ کرنے کے لیے پہلے ہمارے ملکوں میں بھیجا جاتا, اگر بچے مر گئے تو کہا یہ دوا وہاں پہ, اور اگر بچے ہمارے جی گئے تو کہا کہ اب یہ دوا صحیح, اپنے چوہوں تک سے اب تجربہ نہیں کر رہے کیونکہ وہاں وہ تحریکیں ہو گئی جو کہتی کہ مغرب کی دنیا کا چوہا بھی قابل احترام, اب یہ سارے تجربات ہمارے بچوں پہ ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس دو سال پہلے وزیر صحت کو استعفا دینا پڑا, ایک ہنگامہ ہوا اسی بات ہو کہ جس خون میں ایڈز تھا فرانس کی حکومت نے کہا اسے ضائع کرنے سے کیا فائدہ, بھجوا دو افریقہ کے اندر, انہیں خون چاہیے, ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا, یہ یہاں سے نکل بھی جائے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے بچوں کے ہمدرد نہیں, یہ ہماری عورتوں کے بہیخا نہیں, گلے میں تو آپ ایک بات حق کی جو راتوں میں حل باقی ارادہ باطل کر رہے ہیں اور اسی کی ایک مثال ہے. اب یہ ایک دم سے بچوں کی کیا محبت ان کے سینوں میں پیدا ہو گئی, جو یہ بار بار آ رہا ہے تعلیم اصلوں پاکستان, اس لیے کہ تعلیم بننے والے بچے, یہ کیوں آئیے سیالکوٹ کے کھیلوں کے سامان خصوصاً فٹ بال کے اوپر پابندی لگا دی گئی آخری ورلڈ کپ, لیکن سیالکوٹ کا فٹ بال نہیں چلے گا کیونکہ اس کو بچے سیکھتے, آخر کیوں پاکستان کی تقریباً 90% مصنوعات جو فیکٹری کی بنی ہوئی اس پہ پابندی لگ رہی, جو ہمارا را میٹیریل وہ بڑی خوشی سے قبول کیا جا رہا, اس لیے کہ اس میں ان کا فائدہ کہ اس کو بنا کر پھر واپس کئی گنا قیمت سے بیچا جائے, جبکہ وہاں کھیتوں میں بھی بچے کام کرتے. لیکن خیر اب مسئلہ کیا, مسئلہ بے اختیار چاہیے یا یہ کہ دبی زبان میں وہ اپنی نیت بتا دیتے ایک جملے کے ذریعے ان کی زبان پہ آ دیتے. ابھی جب یہ ڈبیٹ چل رہا تھا امریکہ کے اندر کہ پاکستان سے ساری مصنوعات پہ پابندی لگنا چاہیے اس لیے کہ وہاں بچوں کا استحصال کیا جا رہا, وہاں چائلڈ لیبر, وہاں کیا چائلڈ ایبیوز, پتہ نہیں کیسے نئے نئے الفاظ. تو اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ بھائی آپ امریکہ اور یورپ میں بیٹھ کے بات نہ کریں, پاکستان میں اتنی غربت کہ مجبور ہے والدین اپنے بچوں کو بھیجنے. پہلے آپ ان کا یہ مسئلہ حل کیجیے. ٹھیک ہے آپ دیجیے, جس طرح اپنے بچوں کو آپ 18 سال کی عمر پر سارے بینیفٹس دیتے, سارے ان کے حق ادا کرتے. آپ بھی آئیے, آپ جتنا پیسہ آپ اس پروپیگنڈے میں خرچ کر رہے ہیں اس کا آدھا پیسہ بھی دیجیے تو پاکستان کے سارے بچے گھر بیٹھ کے کما لیں. تو ان کا جواب تین چار دفعہ سنے, ایک جملے میں جواب آ گئے, بہت سرسری جواب اکثر لوگوں کے سر پہ سے گزر گئے. لیکن اس کے پیچھے وہ مقصد پوچھیے گا جس سے پتا چلے کہ سارا ہنگامہ کیوں. انہوں نے کہا کہ آپ غربت کی بات کرتے تو آپ نے جو اپنے آدھے معاشرے عورتوں کو گھر میں بٹھا رکھا ان کو کیوں گھر میں بٹھایا, انہیں باہر نکالی, انہیں باہر نکالیے بچوں کے خلاف سارا ہنگامہ اس لیے کہ یہ عورت کو گھر سے باہر نکالنا. پہلے ڈشینٹینا سے یہ کام لیا گیا, پہلے ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ کام لیا گیا, پہلے فلموں کے ذریعے کام لیا گیا اور لیا جا رہا. لیکن جب دیکھا کہ پھر بھی ایک ریزسٹنس ہے, پھر بھی اسلامی معاشرے کے اندر اس کے خلاف ایک مزاحمت ہے, تو اب یہ کیا ہوا, چائلڈ لیبر مسئلہ نہیں, بے اختیار ان کے دل کی بات زبان پہ آ گئی. کیا کہتے بچوں کا کام کرنا ضروری ہے, غریب کرو ان کی عورتوں کو باہر نکال, عورت کو آپ نے گھر میں کیوں بٹھایا, بس یہ ہے سب سے اہم بات, عورت گھر میں کیوں بیٹھی. اگر اس معاشی اور بے حیائی کے ذریعے سے اس کو باہر نہیں نکالا گیا تو آپ معاش کی مار کے ذریعے سے باتیں کرا کر ایکسپورٹ پہ پابندیاں لگا کر ایک ملک کو جھکا کے لیکن اس کی عورت کو گھر سے باہر نکالنا. اور دیکھیے یہ جملہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اخبارات میں بھی چھپا, خود میں آسٹریلیا میں جنگ جمعے کا آیا تھا اس میں بھی یہ جملہ پڑھا. کتنے لوگوں نے اس پہ توجہ دی کہ کیا کہہ دیا گیا, اس جملے میں کیا پیغام. اگر آپ اس جملے میری تقریر کے اس جملے سے ملا دیں, جس تقریر کا نمبر تو مجھے یاد نہیں لیکن اتنا یاد کہ کمیونزم کے زوال کے بعد ایک تقریر میں میں اس وقت کی ایک مشہور شخصیت گورباچوف کا ایک جملہ نقل کیا تھا. وہ پورے جملے پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ تو وقت ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہے جو وہ تقریر سن چکے. گورباچوف کے اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے کہ جس کمیونزم نے ساری دنیا کو ہلا دی, جھاڑو کے تنکوں کی طرح بکھر کے رہے, نظر بھی نہیں آ رہا کہ اٹھا کہاں. لیکن اس سے پہلے اس نے وہ دلائل دیے جس سے اپنے قوم کو مطمئن کیا. لیکن ایک مسئلہ ہوتا اپنے قوم کو کنوینس کر. اس نے اس کی ایک بہت ہی مشہور کتاب تھی پروسٹرائی کا, جو کراچی میں آج بھی موجود, میں کل ہی گیا تھا تو ریگل کے کسی بک اسٹال پہ نظر آئی, گورباچوف کی کتاب پروسٹرائی کا, اس کا چیپٹر ٹیسٹ اسٹیٹس آف ویل ہے. اس نے وہ ساری باتوں کے ساتھ لکھا ہمارے زوال کی صرف ایک وجہ, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کی مساوات کے شوق میں عورت کو گھر سے باہر نکالا اور اسے کارخانوں میں لا کے کام کروائے, جس سے ہماری پروڈکشن بڑھ گئی, جس سے ہماری اکنامی کو فوری طور پہ فائدہ ہوا. لیکن اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا. اور آج میری ساری کوشش یہ کہ جس طرح سے یہ عورت گھر سے باہر نکل گئی کسی طرح اسے گھر کے اندر واپس لے جاؤ. مجھے یاد جب یہ جملے میں نے پڑھے تو پہلے کہا یہ کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا, یہ کوئی نائب امام نہیں کہہ رہا, یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا, یہ کوئی واعظ نہیں کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں تصور یہ کہ یہ لوگ تو 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں, دنیا میں ریت پہ جا رہی ہے, یہ کنویں کو اور گہرا کر کے اس کے اندر ہمیں گرا رہے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں کہہ رہے. یہ دنیا سب سے زیادہ آزاد معاشرے وہ انسان کہہ رہا کہ جس نے بعد میں اپنی باتوں کو کم از کم آدھا پورا کر کے دکھائے, بلکہ پورا بھی نہیں. اس کا اگلا جملہ آخری جملہ بڑا اہم, اور اگر میں اس مشن میں ناکام رہا تو اپنے قوم کو آج یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ فیمنزم بٹتے رہ جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. 78, 79, 80 میں یہ کتاب لکھی گئی, 85 میں یہ کتاب چھپی, اور 4 سال کے اندر ہم نے دیکھا ایک مرتبہ گھر سے نکلی ہوئی عورت کو وہ واپس نہ لا سکا. اس نے کہا میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر میں اس مشن میں ناکام رہا اور قوم نے میرا ساتھ نہ دیا تو فیمنزم کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ واپس گھر سے نکلی ہوئی عورت کو گھر میں واپس لانا حقیقت اتنا ہی مشکل کام ہے جیسے بوتل سے جو جن نکل جاتا تو اسے واپس بوتل میں رکھنا, یا اگر ٹوتھ پیسٹ سے وہ پیسٹ نکل جاتا اسے پھر واپس تو آپ اس ٹیوب میں نہیں ڈال سکتے. یا ہم جیسے لوگوں کی مثال کہ ایک مرتبہ جس کا پیٹ بڑھ جائے اور سون نکل آئے, وہ کچھ بھی کر لے, اب یہ نکلی بھی سون کبھی واپس نہیں جا سکتی. تو بالکل اس طرح سے اگر عورت گھر سے باہر نکلے, باہر نکلنا یہ بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا یہ انقلابی قدم ہوتا ہے کسی معاشرے, لیکن ایک دفعہ یہ عورت گھر سے باہر نکلے پھر اسے واپس نہیں لایا جا سکتا. البتہ گھر سے نکلنے سے میری مراد وہ قتل نہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ جاتا کہ عورت کو قید کر دو, نہیں, نکلنا, کام کرنا, تعلیم حاصل کرنا وہ بات نہیں ہو رہی, بلکہ باہر نکلنا سے مقصد وہ شوپیس بنا کے باہر نکال, اسے ماڈل گرل بنا کے باہر نکال, اس کو اس نیت سے باہر نکالنا جس کے بعد اس سے معاشرے کے لیے کام نہیں لیا جائے گا بلکہ معاشرے کو بگاڑا جائے گا. وہ حال, ورنہ اسلامی معاشرے کے اعتبار سے حجاب کے اندر عورت کو ساری اجازتیں اور پابندیاں, ایک آج پابندی جو نظر آ رہی وہ آغا روحانی کے فتوے میں وہ بھی ختم ہو گئی, جو اگر موقع ملا تو میں بھی بتاتا ہوں. تو آپ دیکھیے یہاں ساری کوشش مغرب کی ہے, چنانچہ یہ چائلڈ لیبر اور ہماری ایکسپورٹ کے پابند, اس کا بھی مقصد صرف یہ کہ کسی طرح ہماری عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے. گھر سے باہر نکلنے میں محاورتن کہہ رہا ہوں, اس کے اصلی معنی مراد نہیں کہ عورت گھر سے قدم باہر نہ نکالے, نہیں, اس طریقے سے, اس ارادے سے, اس نیت, جو ان لوگوں کا طریقہ اور ارادہ, اور جیسے انہوں نے مغرب کی عورت کو باہر نکالا, آج بھی آپ جائیے پورے یورپ اور امریکہ میں, چاہے وہ ہمارے یہاں کتنا شور ہو, کوئی بھی کی پوسٹ کسی عورت کو نہیں دی جاتی, ریسپشنسٹ وہ بنے, اسی طرح جہاز میں ایئر ہوسٹس وہ بنے, اسی طرح ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھے, لیکن کی پوسٹ کہیں نہیں دی جاتی ایکسپشنل کیسز کو چھوڑ کر. وہ صرف ہمارے یہاں ان کا ہنگامہ ہوتا کہ ہر منسٹری کے اندر اتنی عورتیں ہونا چاہیے, ہر بینک کے ڈائریکٹر یا وائس پریزیڈنٹ اتنی عورتیں ہونا چاہیے, ہر اسمبلی میں اتنی عورتیں ہونا چاہیے, ہر ملک میں اتنے پرائم منسٹرز میں اتنی عورت آنا چاہیے, اپنے یہاں کے لیے کوئی ان کا قانون نہیں. تو یہ صرف اور صرف گھر سے باہر نکالنے کے لیے, ہماری عورت کو اکسانے کی خاطر, اور اسی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت معاشرے میں عورت ہی کی, سب سے بڑی عورت ہی کی ذمہ داری. کیوں اس وقت دین پہ عمل کرنا کمال نہیں جب عورت مجبور ہو دین پہ عمل کرنے, وہ بھی اس کی نیت پہ ثواب ملے گا لیکن وہ کمال نہیں. یعنی اگر فرض کیجیے ایسا معاشرہ کہ ہر عورت حجاب کرتی ہے اور نقاب ڈالتی ہے, اس وقت تو کافر عورتیں, ہندوستان میں اسلام پہنچا ہندو عورتوں کا بھی گھونگھٹ نکل آئے, وہ جب پورے معاشرے کے اندر ایسی پابندی ہو کہ خواہ نہ خواہ, چاہے کہ نہ چاہے اسے ماننا, اس وقت اگر وہ دین پہ عمل کرے پھر بھی اسے کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اتنا اصل امتحان اور کمال تو وہ کہ معاشرے کی طرف سے آزاد کر دیا جائے, یا تمہیں کھلی چھوٹے جو دل چاہے گا, اور پھر بھی کوئی شخص خوف ہے خدا سے اپنے آپ کو روکے. نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا وہ فرمان جس کو فارسی محاورے قسمت بیوی ازبے چادری کہا گیا, یعنی جو میرے مولا کا ایک جملہ, جو گناہ کر نہیں سکتا وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے تو یہ کمال نہیں, کمال یہ ہے کہ گناہ کر سکتے اور پھر نہ کرو. ایک عورت معاشرہ یا حکومت اس پہ پابندی لگاتی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی اور وہ طلاق نہ لے, یہ اتنا کمال نہیں. اس میں بھی اگر اس کی نیت تو یہ تھی کہ اگر مجھے حق دیتا تب بھی میں نہیں لیتی یہاں تو شاید ثواب پورا مل جائے, لیکن کمال وہاں کہ معاشرہ بھی عورت سے کہے کہ تم یک طرفہ کھلا نہیں سکتی, اور حکومت بھی کہے کہ ہم تمہارے ساتھ, جیسے آج کل روز آ رہا ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ آ رہا ہے, عورت کیسے کورٹ میں جائے, عورت کیسے کیس کرے, عورت کیسے طلاق لے, کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی, ہر طرف سے اس کو اجازت ملی, یعنی باقاعدہ اس کے گھر پہ چل کے حکومت کا آدمی آ, ہم تمہیں طلاق دلواتے, اور پھر وہ کہے کہ نہیں چونکہ شریعت میں اجازت نہیں میں یہ ظلم برداشت کر لوں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں, وہ زیادت کرے گی, وہ زیادت سوال. جیسا مغربی دنیا ہماری جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو اس امتحان سے گزرنا پڑ رہا, اور وہ کیا امتحان کہ اگر کبھی طلاق ہوتی تو ہر چیز جو شوہر کے پاس ہے آدھی بیوی کو مل جاتی ہے, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا حق ہے لیکن کون سا کوٹ حاصل ہوا, ود ان 24 آور سب کچھ ہو جاتا, بیوی کو جو چیز پتا بھی نہیں کہ شوہر کی ان کے کمپیوٹر میں تو ہے نا, وہ فوراً طے ہوگا کہ سب تمہارا. خود گھر میں آ کے ہر چیز کی چابی دے کے جاتے ہیں. جب شرعاً بیوی کو معلوم کہ طلاق کے بعد مجھے سوائے عزے کے نان و نفقے اور کوئی چیز دینے کا اختیار نہیں, لیکن اس کے باوجود ہر چیز کی چابی لا کے اس کو دے دی, یہ گاڑی تمہاری ہو, ہر چیز آدھی بیوی کی, لیکن کوئی ایسی چیز ہو جو آدھی ہو نہ سکے وہ پوری بیوی کی. گاڑی تو آدھی نہیں ہو سکتی تو گاڑی پوری بیوی کو ملے گی. چابی ہاتھ میں دی اور پھر وہ یہ چابی واپس کر. یہاں کیونکہ شرن میرا حق نہیں ہے, میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, وہ کمال. یہاں نہ حکومت کچھ دلوا, نہ کورٹ فیور کرے, نہ معاملہ فوری طور پہ چاہے, وہ 20 سال لگے وہاں پہ عورت کہ اچھا میں نے سب چھوڑ دی, میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, وہ اتنا بڑا اتنی بڑی کامیابی نہیں. لیکن جہاں خود دروازے پہ آتے, آج کل خصوصیت کے ساتھ لندن کے ان علاقوں میں جہاں پاکستانی رہتے, ایک نیا رواج شروع ہوا, ہفتے میں ایک دن کچھ والنٹیئرز عورتیں آتی ہیں دوپہر کے وقت گھر جب مرد نہیں ہوتا, اور بیوی کو وہ ساری پتی بڑھائی جاتی ہے ان کی طرف سے, دیکھیے آپ کا یہ حق, آپ کے شوہر نے اگر آپ سے یہ کہا ہے تو ابھی اس کو جیل ہو سکتی, اگر آپ اس طرح سے اس فارم پہ دستخط کرے تو یہ مکان آپ کا ہو سکتا, خود آتی اور آنے کے بعد پٹی بڑھاتی. اس وقت اگر کوئی عورت ریزسٹ کر, مجھے نہیں چاہیے ان میں سے کوئی چیز, وہ ہے کمال. کورٹ اور حکومت کہہ رہی ہے طلاق ہو گئی, اولاد کو تم لے جاؤ, اور وہ جس مستحق کی تقریب میں ہے اس کا فتویٰ یہ ہے کہ اتنے سال کے بعد طلاق اولاد کو میں نہیں رکھ سکتی. پھر ہوتا ہے کہ ہاں چاہے مجھے مل بھی رہی ہے چیز, فقط اللہ کی خاطر میں نہیں لوں, یہ بڑا امتحان. تو اب سے پہلے ہماری عورتیں معاشرے میں جس طرح رہ رہی, جیسے جیسے زمانہ نازک ہوتا جا رہا, ذمہ داری انہی کی بڑھتی جا رہی, یعنی اب ان کے گھر پہ ہر چیز چل کے آ رہی, اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں یہ مل رہا, اور پھر آدمی اس سے نظر انداز کرے, یہ ان کا امتحان. آنے والا زمانہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے امتحان کا زمانہ, وہ ایمان کہ ہر طرف سے ان کو مدد ملے. جیسے اس وقت بہت ساری این جی اوز امریکہ کی مدد معاشرے کی بہت سی عورتوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئی, لیکن میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو اب تک استقامت کے ساتھ اپنے موقف پہ ڈٹی, لیکن یہ کیوں ڈٹی؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا ماحول یہ دیکھا, کیا اس لیے کہ سوسائٹی کا پریشر یہ, یا اس لیے کہ حکم خدا یہ؟ اس کا فیصلہ ہو جائے گا جب باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں. یہ عورت کے لیے اتنا ہی بڑا امتحان جسے ہم اپنے فقہ میں کہتے ہیں امانت شرعی. امانت شرعی جو بہت چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی, ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا رومال آپ کے پاس رکھوا دے اور واپس مانگنے آئے تو واپس کر, ایک یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے اس کی چیز آپ کے پاس آ گئی. آپ کو معلوم کہ اس کا نام امانت شرعی, شارع نے کہا ہے کہ یہ چیز امانت ہے, جا کے اس کو واپس کر. اس کی چھوٹی مثالیں گھروں میں آ جانے والی چیزیں, بچے کرکٹ کھیل رہے گیند آ گئی, اوپر کی بالکونی میں کپڑے سوکھ رہے تھے کسی کا کوئی کپڑا گرا وہ ہمارے گھر میں آ گئے, کسی کا برتن ہمارے برتنوں میں آ گئے, دھوبی کو کپڑے دیے تھے اس نے کپڑا باہر آ گئے. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہاں تو پھر بھی آدمی ایماندار بن جاتا, لیکن آپ نے کسٹم سے ایک بڑی ڈاگ خرید لی, بعد میں پتا چلا یہ کسی مسلمان کا مال, جسے ناجائز طریقے سے حکومت نے ضبط کر کے ہمارے ہاتھ بیچ دیا, اب یہ لاکھوں کی چیز جا کے واپس کر لو. آپ نے نیلام میں کوئی پلاٹ یا مکان خرید لی, بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کسی اور مسلمان کا تھا, اور حکومت نے اپنے کسی قانون کی آڑ لے کر اس کی لیز کو یا اونرشپ کو کینسل کر کے آپ کو دے دیا, اب یہ موقع ہے کہ یہ پلاٹ دوبارہ نہیں مل سکتا, یہ جا کے واپس کر. ایک رومال جو اوپر سے نیچے گر گیا وہ آپ واپس پہنچا دے الگ بات, اور 1 کروڑ کی مالیت کا ایک پلاٹ یا لاکھوں کی مالیت کا کسٹم کا مال آپ کو مل گیا وہ ڈھونڈ کر پہنچا اس کے مالک کو, یہ الگ بات. یہ جو امانت شرعیہ, یہی عورتوں کا امتحان ہونے والا. اور غالباً اس سلسلے میں ایک پیغام اسلام ذرا ہلکے انداز میں عید ہی کے دن دے دی, ہمارا موضوع جو کہ عید, اس لیے ہم اس سے تو نجات حاصل کر ہی نہیں رہے, گھوم پھر کے بات وہیں آتی. شاید یہی والا پیغام کہ دیکھو شیطان جو اتنا بکھرا ہوا ہے ایک مہینے کے قید کے بعد, تو پہلا حملہ وہ عورت کو عورت سے کرے, یعنی استعمال اسے کرے, اور ویسے بھی جو بھی معاشرے کو بگاڑنا چاہتا پہلے جاتا عورت کے اوپر، اس لیے عورتوں پہ احتیاط کرنا. شاید ہلکے پیمانے سے یہ پیغام اسلام نے عید ہی کے دن دے دیا. میری پچھلی تقریر عید کی نماز بات وہیں گھوم کے آ گئی، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے رمضان کے روزے کی عبادتوں میں سب شریک ہو، اعمال کی عبادتوں میں سب شریک ہو، رمضان کی دعائیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں سب پہ آئیں. عید کا دن آ گیا اور عید کا دن اپنے ساتھ نماز عید کا پیغام لے کے آئے. اور میں نے پچھلی تقریر میں یہ بتایا تھا کہ نماز عید خود کتنی اہم، یعنی اس کے پیغامات. مسئلہ آ گیا عورتوں کے لیے نماز عید میں شرکت مکروہ. اب دیکھیں جملہ آ گیا لیکن غالباً اسی انداز سے ابھی سے واضح کر دیا گیا. ابھی تک عورت پر ساتھ چل رہے ہیں، پہلی رمضان سے 29 رمضان پاپے دونوں نے ساتھ کیے، زحمتیں دونوں نے ساتھ اٹھائی، گرمی کا روزہ ہے تو دونوں نے ساتھ رکھا، شب قدر کی راتیں ہیں تو دونوں ساتھ جاگے، اعمال ہیں تو دونوں نے ساتھ کیے. اور ادھر ابھی شروع جہاں سے خطرہ ہے معاشرے، پہلا ہی فرق ڈال دیا اسلام. نماز عید بہت اہم نماز، نماز عید بہت اچھی نماز، چاہے مستحب بھی ہو لیکن اس کی اپنی ایک شان. نماز عید کی شان دیکھنا تو سیرت کی کوئی بھی اچھی کتاب لیجیے اور اس میں یہ پڑھیے کہ جب آٹھویں امام ولی عہد بن کے مامون کے دار الخلافہ پہنچے اور پہلا عید کا دن آیا تھا، پہلی عید، اور مامون نے اس وقت جھٹ پٹ امام سے کہہ دیا مولا آپ نماز پڑھائیے، کس شان کے ساتھ امام تیار ہو رہے، کس انداز کے ساتھ امام کی سواری چل رہی، اور اس نماز کے